السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. کوئٹہ کے نواحی علاقے میں جمعے کی صبح ہونے والے بم کے ایک زوردار دھماکے میں 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. شمالی وزیرستان کے دور افتادہ علاقے میں تیل کی کمپنی کے ملازمین پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کے قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کے لیے رہنما اصول جاری کر دیے ہیں. اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے ہمارے وائس آف امریکہ کے ایک نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. طالبان نے موسم بہار میں سالانہ فوجی کارروائیوں کا اعلان کر دیا ہے. افغانستان میں سڑک کنارے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے 3 امریکی میرینز کی باقیات امریکہ پہنچ گئی ہیں. اور سوڈان کے نئے فوجی حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر ملک میں سول حکمرانی بحال کر دیں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سوڈان میں نمودار ہوتی ہوئی صورتحال کا غور سے جائزہ لے رہا ہے. اور اسپیکس ایکس نے دوسری بار دنیا کا طاقتور راکٹ خلا میں چھوڑا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کی فروٹ اور سبزی منڈی میں بم دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں کوئٹہ میں آباد شیعہ ہزارہ برادری کے 8 افراد اور ان کی سیکیورٹی پر مامور فرنٹیئر کانسٹیبلٹی کا ایک اہلکار بھی شامل ہے. بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے دعویٰ کیا ہے کہ دھماکہ خودکش بمبار نے کیا ہے, جس میں 48 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ڈی آئی جی کوئٹہ عبد الرزاق چیما کے مطابق ہزارہ برادری کے افراد معمول کے مطابق جمعے کی صبح خریداری کے لیے سبزی اور فروٹ مارکیٹ پہنچے ہی تھے کہ دھماکہ ہو گیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعے کے روز اس حملے کی مذمت کی ہے. دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے. اس خبر کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. شمالی وزیرستان کے دور افتادہ علاقے میں تیل کی کمپنی کے ملازمین پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری طور پر جاری کردہ بیان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے کیمپ پر حملے کی تصدیق کی گئی ہے. حملہ آور واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کے لیے رہنما اصول جاری کیے ہیں. پاکستان کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی برادری اور منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق عالمی ادارے پاکستان پر غیر ریاستی عناصر اور کلدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دے رہے ہیں. اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے 2 طرح سے اہم ہے. پاکستان ایف اے ٹی ایف کو 15 اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کرے گا, اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر سے واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں جب ہمارے نمائندے کی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی بنیادی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں اور اگلے 2 دن میں یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا. طالبان نے موسم بہار میں سالانہ فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے. دہشت گرد گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری جہادی ذمہ داریاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. جمعے کو گروپ نے لڑائی کا آغاز کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب افغان اور امریکی سیاستدان عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک امن معاہدے کے مسودے کو طے کر رہے ہیں, جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی شامل ہے. افغان اعلی سطحی امن کونسل کے ایک رکن نے کہا کہ طالبان کا اعلان گروپ کے اعتبار کو کمزور کرتا ہے. کونسل کے ایک ڈپٹی عطاءر رحمان سلیم کا ایسوسیٹڈ پریس سے کہنا تھا کہ باغی جنگ پر اصرار کر رہے ہیں جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان قیس مینگل نے طالبان کے اعلان کو محض ایک پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ طالبان اپنے مذموم مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے اور ان کی کاروائیوں کو پچھلے سالوں کی طرح شکست دی جائے گی۔ طالبان نے جمعرات کے روز انکشاف کیا کہ اقوام متحدہ نے ان سینئر لیڈروں کے خلاف پابندیوں کو عارضی طور پر اٹھا لیا ہے جو امریکہ کے امن معاہدے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ باغی گروپ کا یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور ان کا وفد متوقع طور پر طالبان مذاکرات کاروں کے ساتھ اس مہینے بات چیت کا نیا دور کرے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی مذاکراتی ٹیم کے تمام 14 ارکان اور ملا عبد الغنی برادر کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے اور نہ ہی افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے اس بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں سڑک کنارے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے 3 امریکی میرینز کی باقیات امریکہ پہنچ گئی ہیں۔ حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی جھنڈے میں لپٹی لاشیں جو جمعرات کی رات مشرقی ریاست ڈیلیویئر کے ڈیلیویئر ایئر فورس بیس پر پہنچیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ میرینز 25 سے 43 سال کی عمروں کے درمیان ہیں اور ان میں سے 43 سالہ سارجنٹ کرسٹوفر سلوٹمین کا تعلق نیو ورک ڈیلیویئر سے، 31 سالہ سارجنٹ بینجمن ہائنز کا تعلق یارک پینسلوینیا سے اور 25 سالہ کارپورل رابرٹ ہیڈرکس نیو یارک کے رہنے والے ہیں۔ یہ تینوں پیر کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کی گاڑی کابل میں بگرام ایئر بیس کے نزدیک سڑک کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی تھی۔ سوڈان کے نئے فوجی حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر ملک میں سول حکمرانی بحال کر دیں گے۔ جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں جنرل عمر زین عابدین نے کہا کہ فوجی حکمران معزول صدر عمر البشیر کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے حوالے نہیں کریں گے، جسے وہ جنگی جرائم، انسانیت اور قتل عام کے جرائم میں مطلوب ہیں۔ سوڈان میں احتجاجی مظاہرین جو صدر کے عامر حکمران کے خلاف پچھلے 4 ماہ سے احتجاج کر رہے تھے، جمعرات کے روز کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ فوجی لیڈروں کے بجائے سول حکمرانی چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مزید اجتماعات ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سوڈان میں نمودار ہوتی ہوئی صورتحال کا غور سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حالیہ مظاہروں سے سوڈانی عوام کی خواہش کا بخوبی اظہار ہوتا ہے کہ وہ عمر البشیر کی حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم سوڈانی عوام کی جانب سے دسمبر سن 2018 سے پرامن مظاہرے جاری رکھنے کے معترف ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئی راہ پر ڈال دے، ایسا راستہ اختیار کرے جس میں حقیقی جمہوری انتخابات، انسانی حقوق کی حرمت اور سویلین قیادت والی حکومت لازمی امر ہو۔ اسپیس ایکس نے دوسری بار دنیا کا طاقتور راکٹ خلا میں چھوڑا ہے۔ فیلکن ہیوی راکٹ جمعرات کی شام اپنے پہلے تجارتی مشن پر ناسا کے کینیڈی خلائی مرکز سے چھوڑا گیا۔ اس راکٹ میں سعودی عرب کا کمرشل سیٹلائٹ خلا میں بھیجا گیا ہے۔ سن 2018 میں پہلی تجرباتی پرواز پر ٹیسلا کار کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ جمعرات کے روز پرواز کے چند منٹ بعد ہی راکٹ کے 3 بوسٹرز زمین پر کامیابی سے واپس آ گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں جمعے کی صبح ہونے والے بم کے ایک زوردار دھماکے میں 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے کے ذریعے شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
کوئٹہ کے نواحی علاقے ازار گنجی فروٹ منڈی میں بم کے ایک زوردار دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
یہ واقعہ ہے صبح آج 7:35 کا، تو اس لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تقریباً، جو ابھی تک کا میرا فگر ہے وہ 16 کا ہے، جس میں 8 لوگ جو ہیں وہ ہزارہ برادری کے ہیں، 7 دوسرے لوگ ہیں یہاں کام کرنے والے جو ارد گرد تھے، 1 ایف سی کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بھی 4 لوگ ایف سی کے زخمی ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں۔ آلوؤں کی بوریاں جو ہیں ان کے اندر ہی کوئی آئی ڈی چھپی ہوئی تھی، اب یہ ریموٹ تھی یا ٹائم تھی اس کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ جو ہے وہ ابھی کرائم سین دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے ہمیں اس کی اوپینین دیں گے تو وہ دیکھیں گے۔
عینی شاہدین کے بقول دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا اور لوگ دور دور تک جا گرے۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے مغربی بائی پاس پر شیعہ ہزارہ برادری کے لوگ جمع ہو گئے اور مغربی شاہراہ کو بند کر کے احتجاج شروع کر دیا جو شام تک جاری رہا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بلوچستان اسمبلی کے رکن قادر نائین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ ایک سفاکانہ حملہ ہے۔
ہماری کمیونٹی کی جذبات بھی اس حوالے سے یہی ہے کہ کافی عرصے تک امن رہا، ابھی ہم لوگ سکھ کا سانس لے رہے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیکٹیو پوری انسانیت پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے 16 جو کیجویلٹیز ہوئی ہے، اس میں جو ہے ہزارہ برادری کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے یہاں کوئٹہ کے شہریوں کو۔
دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، تاہم اس سے پہلے شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں پر ہونے والے بیشتر عملوں کی ذمہ داری کلدم شدت پسند مذہبی تنظیموں کی طرف سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ بلوچستان میں کافی عرصے تک خاموشی رہنے کے بعد شیعہ ہزارہ برادری پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے جس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ 2 سال پہلے اسی برادری کی ایک لڑکی جلیلہ حیدر نے شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے حملوں کے خاتمے کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال پاک فوج کے سربراہ جنرل آصف باجوہ سے ملاقات اور ان کی یقین دہانی پر ختم کر دی تھی کہ شیعہ ہزارہ برادری کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی۔ کم از کم 1.5 سال کے بعد اس برادری کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا، جس سے برادری کے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شمالی وزیرستان کے دور افتادہ علاقے میں تیل کمپنی کے ملازمین پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے کیمپ پر حملے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حملہ آور واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان کے دور افتادہ علاقے میں تیل کی ایک کمپنی کے ملازمین پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کردہ بیان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے کیمپ پر حملے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حملہ آور واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم سرکاری بیان کے مطابق حملے کے بعد کیمپ کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کی حفاظت کے لیے مزید نفری تعینات کر دی ہے۔ فائرنگ کے بعد ملحقہ گاؤں اور دیہاتوں میں گھر گھر تلاشی مہم بھی شروع کر دیا گیا تھا، تاہم مہم میں گرفتاری یا حراست میں لینے والوں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ شمالی وزیرستان کی مرکزی انتظامی قصبے میرانشاہ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حاجی فجر گل نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ ماڑی کمپنی تیل کے اہلکاروں پر رات کے وقت آندھا دھند فائرنگ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دو اہلکار جو تھے وہ شہید ہو گئے اور دو جو تھے وہ ڈرائیور سمیت وہ شدید زخمی ہے اور وہ نزدیک اسپتال پہنچا دی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسی علاقے میں ماڑی تیل کمپنی کے اہلکاروں پر حملہ ہوا تھا، جو کہ دو حملے ہوئے تھے، اس میں پانچ اہلکار جو تھے اس میں شہید ہوئے تھے۔
شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گات لگا کر قتل کے واردات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں، جس کے باعث مقامی قبائل شدید خوف و ہراس کا شکار ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ قبائلی صحافیوں کی تنظیم کے عہدیدار صفدر داؤڑ کا کہنا ہے،
بیران سا کا جو ایریا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر بہت بڑے بڑے ذخائر گیس آئل کے، اس کو دریافت کرنے کے لیے جو انجینئر وغیرہ آتے وہ انتہائی مشکل سے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ ادھر آئے، لیکن دہشت گرد یا اٹیکر ان کو اٹیک کر کے مار دیتے ہیں، اور پھر اس سے ایک منفی اثر اس وجہ سے پڑتا ہے کہ نہ صرف وزیرستان بلکہ پورے ٹرائبل ایریا پہ پھر ادھر کوئی بھی ہر ملکی اسپیشلی آنے کو تیار نہیں ہے۔
شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں معدنیات تیل اور گیس کی وسیع ذخائر موجود ہے۔ جون 2014 کے وسط میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کی جانے والی فوجی آپریشن ضرب عزب کی تکمیل پر اب ان ذخائر کو بروکار لانے پر مختلف نجی اور نیم سرکاری اداروں کے تعاون سے چلنے والے کمپنیوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں معیاری کوئلہ اور ماربل کی بھی وسیع ذخائر موجود ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کے لیے رہنما اصول جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی برادری اور منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق عالمی ادارے پاکستان پر غیر ریاستی عناصر اور قلدم تنظیموں کے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے رہنما اصول جمعے کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں ایک اجلاس کے دوران جاری کیے گئے، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے نمائندوں، مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ رہنما اصول اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک کمیٹی نے وضع کیے ہیں۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی طرف سے القاعدہ اور داعش کو کالعدم قرار دینے کے بعد اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے لیے ان تنظیموں اور ان سے منسلک عناصر کے خلاف اقدامات کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر اور تجزیہ کار احمد بلال صوفی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو یہ اس طرح کی گائیڈ لائن جو ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، ایڈمنسٹریٹو تسلسل اس لیگل پوزیشن کا، اس سیاسی پوزیشن کا جو ریاست نے آفیشلی لی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہر صورت قطع تعلق رکھنا ہے، ان سے ڈی لنک رکھنا ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی شہری ارریسپانسیبل ایکٹ کرے گا تو پاکستان کی ریاست اس کے خلاف قانونی کاروائی کرے گی۔
احمد بلال کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان پہلے ہی کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر اقدامات کر چکا ہے،
اور اس سے پہلے جن لوگوں پہ یہ شک ہے کہ ان کا تعلق القاعدہ طالبان سے ہے اور اس شک کا اظہار سیکیورٹی کاؤنسل نے کیا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی گائیڈ لائنز یہ سامنے لائی گئی ہیں کہ پاکستان کو ایز اے کمپلائنٹ سٹیٹ کی ایویڈنس کے طور پر پریزنٹ کی جائیں گی پاکستان کی جانب سے، نہ صرف فیٹف میں بلکہ مختلف بین الاقوامی فورمز میں بھی۔
امریکہ اور بعض دیگر ملک پاکستان میں مبینہ طور پر سرگرم غیر ریاستی عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار احمد بلال کا کہنا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف شدت پسندی بلکہ انتہا پسندی کے تدارک کے لیے کئی دیگر اقدامات بھی کیے ہیں،
اور ساتھ ساتھ پاکستان نے کئی اور بھی اقدامات ریسنٹلی لیے ہیں۔ ایک اجتماعی فتویٰ ایشو کیا جو میرا خیال ہے اسلامک یونیورسٹی نے ایشو کیا۔
واضح رہے کہ 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے خود کش حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کی طرف سے قبول کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ پاکستان نے اس واقعے کے بعد اندرون ملک کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی تیز کی ہے اور ان کے زیر انتظام دفاتر، تعلیمی اور فلائی اداروں کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اسد اللہ خالد۔
اپریل کا مہینہ پاکستانی معیشت کے لیے دو طرح سے اہم رہا ہے اور ابھی تک آن ورڈز ڈیولپمنٹ جاری ہیں۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کو 15 اپریل یعنی پیر تک اپنی تیسری رپورٹ جمع کرے گا اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے مذاکرات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر سے واشنگٹن میں کل جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سفارت خانے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے ہی بنیادی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، اگلے دو دن میں تفصیلات بھی طے ہو جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا۔
ہماری پچھلے دو دن سے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تقریباً آپ سمجھے اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا ہے، اگلے ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کی جو مشن ہے وہ مشن آئے گا پاکستان اگلے چند ہفتوں کے اندر، جس کے اندر جو ہے بیٹھ کر وہ تمام جو بالکل تفصیلات ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ ورک آؤٹ کر لی جائیں گی، بٹ اصولی طور کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مور اور لیس ہمارا اتفاق ہو چکا ہے۔
اور یہ اتفاق کس حد تک ایف اے ٹی ایف میں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ ایف اے ٹی ایف پہ جب میں نے اسد عمر سے پوچھا کہ پاکستان کی جانب سے جمع کرائی جانے والی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔
The actual deadline for the final decision is September.
پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ ستمبر تک ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے نظام کو بہتر بنانے میں بہت پروگریس کی ہے اور سبھی حلقے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے قلدم تنظیموں کے خلاف منظم کارروائی کی ہے۔
لیکن اسد عمر نے کچھ کنسرنز بھی شو کیے تھے اس حوالے سے کہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ انڈیا کے کو چیئر ہونے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس پر انہوں نے ایف اے ٹی ایف کو خط بھی لکھا ہے۔
Question mark that I have is, are we going to be judged?
میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے فیصلہ ایک جانبدار جیوری کی طرف سے کیا جائے گا؟ میں نے ایف اے ٹی ایف کے صدر کو اس سلسلے میں ایک باضابطہ خط بھی لکھا ہے، کیونکہ بھارتی فائنانس منسٹر کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے بلیک لسٹ کروا دیا جائے۔ اس خط کے جواب میں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں سیاست اثر انداز نہیں ہوگی۔
اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، اردو سروس، واشنگٹن۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے نظر ثانی کی دو درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
فیض آباد دھرنا کیس میں عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد، متحدہ قومی موومنٹ نے نظر ثانی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس معاملے پر پٹیشن دائر کیے جانے کی اطلاعات مختلف اخبارات اور چینلز پر دی گئیں، لیکن اس کیس میں وکیل علی ظفر نے کوئی بھی پٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کرنے کی تردید کر دی۔ علی ظفر کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی پٹیشن پر ان کے دستخط بھی نہیں اور یہ فیک پٹیشن ہے۔
وہ تو خالی بہت 3-4 صفحے کی ہے اور صرف اس میں تو خالی یہ کہنا ہے ہم نے کہ کچھ ریمارکس ہیں وہ ایکسپنج کیے جائیں۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل بینچ نے 22 نومبر 2018 کو فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ رمضان 6 فروری کو فیصلہ سنایا گیا، جس میں حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے تحریک لبیک پاکستان کے 2017 میں دیے گئے دھرنے کے دوران مسلم لیگ نون حکومت کے کردار، پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، انٹیلیجنس اداروں اور پیمرا پر کڑی تنقید کی۔ تحریک لبیک پاکستان نے 5 نومبر 2017 سے 26 نومبر 2017 تک فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا تھا۔ اس حوالے سے درخواست گزار ایم کیو ایم نے بھی اپنی درخواست میں عدالتی فیصلے کو آئین کی شکوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور کہا کہ فیصلے کے پیراگراف 23 اور 24 مفروضوں کی بنیاد پر ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں وزارت دفاع کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ بھی کہا تھا کہ بعض سیاسی شخصیات نے بھی فیض آباد دھرنے کی حمایت کی۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں کچھ غلط نہیں کہا گیا، یہ فوجی افسر کے حلف کی خلاف ورزی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے کا ضامن بنے۔
ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کس چیز کا ہو رہی ہو دائر کرنے لگے، کس کون سی چیز ہے جو حقائق کے خلاف تھی، وہ اگر اپنے طور پہ کوئی کہہ دے کہ جنہوں نے نام کیوں لیا تو وہ تو معاہدے میں جنرل صاحب کا نام شامل ہے۔
وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور استدعا کی ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے میرے خلاف مواد حذف کیا جائے۔ شیخ رشید نے موقف اپنایا کہ وہ تحریک لبیک کے دھرنے میں شامل تھے، نہ کسی پرتشدد کارروائی کا حصہ بنے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل اظہر صدیق کہتے ہیں کہ نظر ثانی میں فیصلہ تبدیل ہونے کے امکانات بہت محدود ہوتے ہیں۔
دو پرنسپل بڑے واضح ہیں ریویو کے، ایک تو ہے ریویو کا جو سب سے پہلی بات ہے کہ ریویو وہی فائل کر سکتا ہے جو اس میں فریق ہوگا، نمبر ٹو یہ ہے کہ بلکہ اس حد تک ہے کہ وہ وکیل باقاعدہ اپیئر بھی ہو۔
فیض آباد دھرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی دائر کردہ جعلی پٹیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ ان فوجی افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
مذہبی جماعت تحریک لبیک نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نومبر 2017 میں فیض آباد میں دھرنا دیا تھا۔ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے کیے گئے معاہدے پر ایک فوجی افسر نے دستخط کیے تھے۔ بعد میں یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور میجر جنرل فیض حمید کا نام سامنے آیا۔ یہ نام عام انتخابات کے دوران بھی سامنے آتا رہا اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے ان پر الزام لگایا کہ وہ الیکشن انجینئرنگ میں ملوث ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا تو حکم دیا کہ ان فوجی افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ فیصلہ سنانے والے دو ججوں میں سے ایک جسٹس فائز عیسیٰ تھے۔ اب حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست تیار کی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ پر تعصب کے الزامات لگائے ہیں۔ ماہرین قانون کا خیال ہے کہ یہ ایک انوکھی مثال ہے۔ جسٹس وجی الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی کی درخواست میں جسٹس فائز عیسیٰ کی شکایت کرنا غیر معمولی ہوگا۔ نظر ثانی کی درخواست وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے سماعت کی ہو۔ جج کی شکایت کا فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔
ایک جوڈیشل پروسیڈنگ کو کوشچن کر رہے ہیں تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے تو پھر جوڈیشل پروسیس ہی چاہیے ہوتا ہے۔ جسٹس فائز ایسا ہے، اسی بینچ کا حصہ، اور ریویو کی درخواست داخل کی گئی ہے تو وہ بالکل بیٹھیں گے، کیوں نہیں بیٹھیں گے۔
سینئر کورٹ رپورٹر اور تجزیہ کار مطیع اللہ جان نے کہا کہ جسٹس فائز ایسا نے شوکت صدیقی کی طرح کہیں تقریر نہیں کی۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو انہوں نے شواہد، گواہوں کے بیانات اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد لکھا تھا۔
بات یہ کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ کوئی شوکت عزیز صدیقی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی کوئی تقریر نہیں ہے جس کو انہوں نے کر دیا، ٹی وی پہ چل گئی اور اس پہ ریفرنس بن گیا اور جوڈیشل کونسل نے نوٹس کر لیا اور انہیں نکال دیا۔ یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اور نظر ثانی کا سکوپ ہی بڑا محدود ہوتا ہے۔ اور نظر ثانی یہ نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے فیکٹس کے اوپر بات کرے۔
جمعے کو افواج پاکستان کے چار افسروں کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، جن میں فیض آباد دھرنے کے اہم کردار میجر جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے سینئر وکیل کرنل انعام الرحیم کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ آئی ایس آئی کو بھی بھجوایا تھا اور کہا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔
جسٹس فائز علی عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ وہ لوگ جن کا اس میں اندر نام ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے وہ ججمنٹ جو تھی اپنی انہوں نے آئی ایس آئی کو بھی بھیجوائی اور پی ایچ کیو کو بھی بھیجی، ڈیفینس منسٹری کو بھیجوائی کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ اور دیکھا جائے تو موجودہ حکومت کے بارے میں تو اس کے اندر کوئی ایسے ریمارکس نہیں ہیں۔ اور وٹ واز دی ریزن کہ دے فائل دی ریفرنس، کیونکہ وہ ادارہ ریفرنس دائر نہیں کر سکتا قانوناً، تو یہ لگتا ہے کہ دیئر از تھنگ سیمز ٹو بی انٹرلنکڈ، اور یہ کوئی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ادارہ اگر اس طرح ادارے سپریم کورٹ کا حکم بھی نہ مانے۔ یہ آلریڈی موجود ہیں، ہمارے پاس مثالیں۔
ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف کہتے ہیں کہ الزامات کی بنیاد پر کسی کی ترقی نہیں روکی جا سکتی، ان کی پروموشن کا وقت آ گیا تھا اس لیے ترقی دے دی گئی۔
آپ یہ بات کریں جی ان کو کیسے ترقی مل گئی، الزامات سے کی جائے، یہ ضروری تو نہیں کہ الزامات کی ترقی روک لیں۔ الزامات تو ان کی تو باقاعدہ پھر وہ چھانبین ہوا کرتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نام پہ کوئی ایسی چیز اسپیشل نہیں تھی، جو ان کا نارمل ٹائم تھا پروموشن کا ان کو پروموٹ کر دیا گیا، کوئی آؤٹ آف دی وے نہیں ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل بن جانے والے فیض حمید 2022 میں آرمی چیف کے امیدوار جرنیلوں کی فہرست میں سینیورٹی کے حساب سے چوتھے نمبر پر ہوں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تبت کے ضلع وطن رہنما دلائی لامہ جمعے کے روز نئی دہلی کے اس اسپتال سے رخصت ہو گئے جہاں ان کا چیسٹ انفیکشن کا علاج ہوا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تبت کے 83 سالہ روحانی رہنما منگل کے روز ڈاکٹر سے مشاورت کے لیے دھرمشالہ سے رخصت ہونے کے بعد سے ہسپتال میں زیر علاج تھے. نامہ نگار نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اب تقریباً نارمل ہوں. دلائی لامہ امکان ہے کہ اس ہفتے دھرمشالہ واپس چلے جائیں گے جو شمالی بھارت کا وہ پہاڑی قصبہ ہے جو 1959 سے جب سے وہ چینی حکمرانی کے خلاف ایک ناکام بغاوت کے بعد تبت سے فرار ہوئے تھے ان کا ہیڈ کوارٹرز رہا ہے. تبت کے روحانی رہنما بیجنگ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ وہ
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. سندھ میں زیادتی کا شکار افراد بالخصوص بچوں کے مقدمات میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے دی گئی ہدایت کی روشنی میں عدالتوں کو جاری کیا گیا. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
سندھ میں زیادتی کا شکار افراد بالخصوص بچوں کے مقدمات میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں انسداد دہشت گردی کی تمام عدالتوں کو جاری کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو دی جانے والی ہدایات میں زیادتی کے ایسے مقدمات جن میں بچے اس ظلم کا شکار ہوئے ہوں، ان کیسز کی سماعت روزانہ کی سماعتوں کے بعد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اگر کیس کی سنوائی کے دوران بچے عدالتوں میں آئیں تو وہ وہاں کے ماحول سے زیادہ متاثر نہ ہوں. نئی ہدایات کے مطابق زیادتی کے مقدمات میں عدالتی کمرے میں اسکرینز اور دیگر انتظامات بھی کیے جائیں گے، تاکہ ظلم کا شکار ہونے والے بچوں اور ملزمان کا آمنا سامنا نہ ہو. ان ہدایات کے ساتھ عدالت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادتی کے مقدمات میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بچوں یا خواتین گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں، تاکہ انہیں بلا ضرورت عدالت میں آنا نہ پڑے. یہ ہدایات سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جاری کی گئی ہیں جس میں ماضی میں زیادتی کا شکار ہونے والی کائنات سومرو اور دیگر خواتین نے عدالت سے یہ درخواست کی تھی کہ زیادتی کے مقدمات کی سنوائی کے دوران ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس ظلم کا شکار ہونے والوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور اس گھناؤ نے جرم کے مرتکب لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی مل سکے. ایسے مقدمات میں سے صرف 21 ایسے تھے جن میں ان کیمرہ ٹرائل ہوئے، جبکہ 7 مقدمات میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ملزم اور گواہوں کا آمنا سامنا نہ ہو. غیر سرکاری تنظیم ساحل کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2017 کے مقابلے میں 2018 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس تنظیم کے مطابق 2018 میں 3,832 بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. بچوں کے خلاف جرائم میں اغوا کے 923، بدفیلی کے 589 اور ریپ کے 537 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 345 ایسے مقدمات بھی سامنے آئے جس میں ملزمان پر زیادتی کی کوشش کا الزام ہے. ماہرین کے مطابق پولیس اور عدالتی اصلاحات کے ساتھ اس گھناؤ نے جرم کے خاتمے کے لیے بچوں کی تربیت اور آگاہی کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کی وفاقی حکومت کو ادویات کی قیمتوں میں ہونے والی حالیہ اضافے میں کمی کے فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے. ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی تنقید کے بعد وزیراعظم عمران خان نے قیمتوں کو واپس پرانی سطح پر لانے کے احکامات دے رکھے ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
ادویات کی قیمتوں کا تعین کرنے والے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے چند ہفتے پہلے ادویہ ساز کمپنیوں کو قیمتوں میں 9 سے 15% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد حکومت کو ادویات میں مقرر کردہ اضافے سے زائد قیمت پر فروخت کی شکایات موصول ہونا شروع ہو گئیں. وزیر صحت عامر محمود کیانی نے ملک بھر میں از خود ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو کریک ڈاؤن کر کے غیر قانونی یا زائد اضافے میں ملوث کمپنیوں کا اسٹاک قبضے میں لینے کے احکامات دیے ہیں. وفاقی وزیر برائے ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشنز عامر محمود کیانی کے ترجمان ساجد شاہ کے مطابق حکومت نے 9 سے 15% تک قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی، لیکن ادویہ ساز کمپنیوں نے خود سے زائد اضافہ کر دیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ زائد قیمت مقرر کرنے والی کمپنیوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن ایک ہفتے سے جاری ہے. وفاقی حکومت نے 900 کے قریب ادویات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے مطابق 450 سے زائد ادویات کی قیمت میں اضافہ، جبکہ 397 کی قیمتوں میں کمی ہونا تھی. ادویہ ساز کمپنیوں نے 450 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں اضافہ تو کر دیا، لیکن 397 ادویات میں کمی کی بجائے اس پر عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا. وزارت صحت کے ترجمان نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا، البتہ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادویہ ساز کمپنیاں قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مان لیں اور کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہ کریں۔
جو کم کی میں حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہے تو وہ کم کریں گے اور ان کو کرنا پڑیں گے۔
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ جب وہ ادویہ ساز کمپنیوں کے گودام پر چھاپے کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر انہیں عدالتی حکم امتناعی دکھا دیتے ہیں، جس کے باعث وہ کوئی کاروائی عمل میں لانے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کے مطابق عدالتی حکم امتناعی کے باعث 397 ادویات کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو رہا۔ ادویات فروخت کرنے والوں کی تنظیم پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے صدر ارشد اوان کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے پہلے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی اور اب اسے واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔
اگر یہ واپس کرنے کی کوشش کریں گے تو میڈیسن بننی بند ہو ہوگا۔ یہ ہے کہ جو اس ملک میں میڈیسن 20-25 روپے کی تھی، اگر وہ آج پچھلے 10 سال سے جب بھی کوئی ریٹ بڑھنے لگے میڈیا نے اور عدالتوں نے اس کو نوٹس لے لیا، اور وہ میڈیسن تمام کمپنیوں نے بنانی آج بند کر دی۔
ڈرگ لا فورم کے صدر نور مہر کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ادویات کی قیمتوں کے تعین کا واضح طریقہ کار موجود نہیں۔
جو یہ واپسی ہے قیمتوں کی، یہ راتوں رات تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو غیر قانونی طور پہ اضافہ ہے وہ آل مارکیٹ میں سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ واپس جائے گا نہیں، اور یہ صرف ممکن اس وقت ہے جب جو ایف آر او اضافے کے تھے وہ معطل کیے جائیں۔
گزشتہ 2 ماہ کے اندر ادویات کی قیمتوں میں یہ دوسری بار اضافہ ہے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے پڑوسی ملک بھارت سے سکھ یاتری خصوصی ریل گاڑی کے ذریعے رواہگاہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اور متروکہ وقف املاک کے نمائندوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔
واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔
متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین طاہر احسان نے بھارتی مہمانوں کو بتایا کہ ان کے لیے پاکستان میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارتی مہمانوں کو حکومت پاکستان مفت کھانا، رہائش اور سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ طاہر احسان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے بھارت، امریکہ، کینیڈا سمیت دنیا بھر سے کم و بیش 25,000 سکھ یاتری پاکستان پہنچ چکے ہیں۔
پاکستان سکھ مت کی ایک پوتر دھرتی ہے اور ہمارے سکھ بہن بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔
پاکستان پہنچنے پر بھارتی سکھ یاتریوں کے گروپ لیڈر سردار راوندر سنگھ نے حکومت پاکستان سے بھارتی سکھوں کو زیادہ سے زیادہ ویزے دینے اور ضلع ناروال میں سکھوں کی رہائش کے لیے سرائے بنانے کی درخواست کی ہے۔
بہت تو بہت ویزا جڑا سانو ملے کہ دونوں سرکاراں نوں یہ گل کہنے آ کہ اے لانگا جلدی تو جلدی جڑا تیار ہو جاوے تے سنگتاں جڑے کھلے درشن دارے نے او شری کرتارپور صاحب دے کر سکن، سانو سراما بناون دی اجازت دتی جاوے۔
بیساکھی تہوار کی مرکزی تقریب گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال میں 14 اپریل کو ہوگی۔ پاکستان میں 10 روزہ قیام کے دوران سکھ یاتری اپنے دیگر مذہبی مقامات کی زیارت اور عبادات کے لیے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ سچا سودا فاروق آباد، گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور اور گردوارہ دربار صاحب کرتارپور بھی جائیں گے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سوڈان کی فوج کے اپنے ملک کی حکومت سنبھالنے کے منصوبے پر احتجاج کرنے والے عوام اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے سرد مہری کا رد عمل سامنے آیا ہے، جو اس افریقی ملک کو جمہوریت کی جانب پیش رفت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ دی ہے شہناز عزیز نے۔
سوڈان میں مہینوں کے مظاہروں اور احتجاج کے بعد اب احتجاج کرنے والے عمر البشیر کی معزولی کا جشن منا رہے ہیں، جنہوں نے 30 برس تک اس ملک پر ایک آمرانہ حکومت کی تھی۔ ان مظاہرین نے فوج کی جانب سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے۔ احمد عباس مظاہرین میں شامل تھے، وہ کہتے ہیں
اذا ما تكونت حکومت مدنیہ بتمثل الشعب السوداني تمثيل حقيقي يبقى نحن ثورتنا ثوره منقوصه ثوره ناقصه۔
وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ سودانی عوام کی جائز نمائندگی کرنے والی کسی سویلین حکومت کو نہیں لاتے تو ہمارا انقلاب نامکمل رہے گا، اور وہ سودان کے عوام کے خوابوں اور امیدوں کی نمائندگی نہیں کرے گا، اور اسی لیے ہم ہڑتال جاری رکھیں گے اور اس وقت تک چوک پر جمع ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں کر دیے جاتے۔ مظاہرین میں شامل سامی احمد کہتے ہیں،
وإرادة بتاع الثوار نرفض رفضا باتا هذا التغيير وهذا التحويل هذا تحويل تاع كرسي لكرسي۔
وہ کہہ رہے ہیں ہم سودان کی اور اس کے عوام کی رضا کی حیثیت سے اس تبدیلی کو کلی طور پر رد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محض ایک کرسی سے دوسری کرسی کو اقتدار منتقل کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے مطالبات اور عوام کی رضا کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ سامعین، سوڈان کے وزیر دفاع عواد محمد احمد ابن عوف کی قیادت میں ایک فوجی کونسل آئندہ 2 برس تک حکومت چلائے گی۔ اس وقت سوڈان میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا ہے، آئین معطل ہے اور پارلیمنٹ تحلیل کی جا چکی ہے۔ جمعرات کو سوڈانی فوج کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عمر البشیر اپنے گھر میں نظر بند ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں وکی لیکس نامی ویب سائٹ کے خالق جولیان اسانج کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس ویب سائٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ 47 سالہ اسانج سن 2012 سے ایکویڈور کے سفارت خانے میں پناہ لیے ہوئے تھے، مگر کل جمعرات کے روز انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بہت عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ انہیں حکومت کی خفیہ معلومات شائع کرنے کی پاداش میں امریکہ میں قانونی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایکویڈور کے سفارت خانے میں 82 ماہ تک مقیم رہنے کے بعد جمعرات کے روز برطانوی پولیس نے جولین اسانج کو زبردستی باہر نکالا۔ ایکویڈور کا کہنا ہے کہ اسانج نے دیگر ممالک کے امور میں مسلسل مداخلت کر کے پناہ کے کنونشنز کی خلاف ورزی کی۔ جمعرات کی اس گرفتاری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا،
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange.
مجھے WikiLeaks کے بارے میں کچھ علم نہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جولین اسانج کا کچھ کرنا ہوگا اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ اسانج کے ساتھ کیا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اٹارنی جنرل کا ہوگا جو اپنا فرض خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، چنانچہ وہ فیصلہ کریں گے۔ سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت بار بار وکی لیکس کا حوالہ دیا جب اس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلز ہیک کی۔
WikiLeaks.
سن 2010 میں وکی لیکس نے 7 لاکھ سے زیادہ ایسی دستاویزات، ویڈیو، سفارتی پیغامات اور جنگی تفصیلات افشا اور شائع کیں جن کا تعلق عراق اور افغانستان سے تھا، اور جو ایک سابق فوجی چیلسی مینننگ نے، جو اس وقت بریڈلی مینننگ کہلاتی تھیں، حاصل کی تھیں۔ ان میں شہری ہلاکتوں کے علاوہ ان مشتبہ دہشت گردوں کے بارے میں بھی تفصیلات تھیں جنہیں گوانٹانامو بے کیوبا میں بند رکھا گیا تھا۔ اسانج نے سن 2012 میں سویڈن میں خود پر آبرو ریزی کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد، جو بعد میں ختم کر دیے گئے، ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ حاصل کر لی تھی اور امریکہ کے حوالے کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ امریکہ اسانج پر الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے مینننگ کے ساتھ مل کر محکمہ دفاع کے کمپیوٹر سے خفیہ معلومات حاصل کیں۔ آئین کی پہلی ترمیم کے تحت امریکہ میں آزادی صحافت کا حق حاصل ہے، چنانچہ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کلیدی نقطہ اسانج کے خلاف مخصوص الزامات عائد کرنا ہے۔ یونیورسٹی آف مایامی کے اسکول آف لاء کی کیرولین مالا کاربن کہتی ہیں،
If you break the law while you gather information, that is not protected by the
اگر آپ معلومات کے حصول کے لیے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسے آزادی اظہار کی شق کے تحت تحفظ حاصل نہیں۔ البتہ اگر آپ وہ معلومات شائع کرتے ہیں، ہاں کسی نے وہ غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوں، تو پھر آزادی اظہار کی شق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسانج کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انہیں دیگر صحافیوں کی طرح حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اب یہ برطانوی جج فیصلہ کریں گے کہ آیا اسانج کو امریکہ کی درخواست پر اس کے حوالے کیا جائے یا نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین سے اخراج سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے برطانیہ کو 6 ماہ کی مہلت ملنے کے بعد اس کے حامی اور مخالف دونوں حلقوں نے اپنی مہم تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس طرح برطانیہ کے یورپی یونین سے معاہدہ کیے بغیر نکلنے کا فوری خطرہ ٹل گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج ایک بار پھر تاخیر کا شکار. نئی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر ہے، یعنی ہیلووین. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس دن یہ ڈراؤنا خواب ختم ہو جائے. عام لوگ اس پر یوں تبصرے کر رہے ہیں. کسی کے بھی قابو میں کچھ نہیں ہے، سب الجھا ہوا ہے، بدقسمتی سے سب گڑبڑ ہے. یہ پریشان کن بات ہے. یہ تھے عام لوگوں کے تاثرات. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کو الصبح مہلت بڑھانے کا اعلان کیا اور برطانیہ کے لیے یہ پیغام بھیجا.
پلیز ڈو ناٹ ویسٹ دس ٹائم،
برائے مہربانی اس وقت کو ضائع مت کیجیے. یہ تھے ڈونلڈ ٹسک کے الفاظ. جمعرات کو برطانوی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم ٹریزا مے نے ایک بار پھر سمجھوتے کی ضرورت پر زور دیا. ترجیحات ہمارے پیش نظر ہیں اور نظام الاوقات واضح ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کسی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قومی مفاد میں ہے. یہ تھے ٹریزا مے کے الفاظ. اگر برطانوی پارلیمان بریگزٹ معاہدے کی توثیق کر دیتی ہے تو برطانیہ اکتوبر سے پہلے بھی اتحاد سے نکل سکتا ہے. یورپی یونین کے رکن ملکوں میں یورپی پارلیمان کے انتخابات 23 مئی کو ہوں گے. اگر برطانیہ تب تک اتحاد میں موجود رہا تو اسے ان انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا، لیکن ان سے سیاسی خلیج بڑھے گی. یو کے ان اے چینجنگ یورپ پروگرام کے تجزیہ کار ایلین ویجر نے اس پر تبصرہ کیا. یورپی انتخابات صرف اس نقطے پر نہیں لڑے جائیں گے کہ یورپی پارلیمان کے ارکان کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ شناخت اور خفگی کے معاملات پر بات ہوگی. یہ تھے ایلین ویجر کے الفاظ. ٹریزا مے کا تجویز کردہ معاہدہ ان کی اپنی پارٹی کے درجنوں قانون سازوں نے مسترد کر دیا تھا، جو یورپی یونین کے ساتھ ایک کمزور تعلق چاہتے ہیں. بریگزٹ کے حامی کنزرویٹو رکن پارلیمان جیکب ریس موگ نے کہا، لوگ 29 مارچ کو یورپی یونین سے اخراج کی توقع کر رہے تھے اور اب ہم ہیلووین تک انتظار کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ علامتی تعلق بھی ہے. یہ تھے جیکب ریس موگ کے الفاظ. ٹریزا مے جلد سمجھوتے کی خاطر اپوزیشن لیبر پارٹی سے بھی رابطہ کر رہی ہیں، جو یورپی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتی ہے. اگرچہ یورپی یونین نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ اضافی وقت کو دانش مندی سے استعمال کیا جائے، لیکن برطانوی پارلیمان جمعرات کو ایسٹر منانے کے لیے 2 ہفتوں کی چھٹی پر چلی گئی ہے. ہینری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ سن 2016 میں امریکی حکومت کے عہدیداروں نے ان کی منتخبی مہم کی جاسوسی کی تھی. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
اس کا دعویٰ ٹرمپ کے نئے اٹارنی جنرل ولیم بار نے کیا تھا، مگر اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا اور ٹرمپ انہی کی بات کا اعادہ کر رہے ہیں.
Hard to believe it could have happened, but it did. There was spying in my campaign and his answer was a very accurate.
یہ ناقابل یقین ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہوا. میری انتخابی مہم کی جاسوسی کی گئی اور ان کا جواب درست تھا. ٹرمپ نے یہ بات اس وقت کہی جب ایک روز پہلے اٹارنی جنرل بار نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی مہم کے دوران ضرور جاسوسی ہوئی، مگر یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کس بات کا حوالہ دے رہے ہیں. ڈیموکریٹس اس دلیل کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جاسوسی کی گئی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی محکمہ خزانہ افغان نمائندگان کی جانب سے دی جانے والی اس ڈیڈ لائن پر عمل نہیں کر سکا ہے جو صدر ٹرمپ کے پرانے ٹیکس ریٹرنز اس ہفتے پیش کیے جانے سے متعلق تھی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ودا کوسوارک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
امریکی صدور کی جانب سے اپنے ٹیکس ریٹرنز جاری کرنا ایک روایت ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور گزشتہ 5 عشروں سے امریکہ کے صدر شفافیت پر عمل درآمد کی کوشش میں اپنے ٹیکس کی دستاویزات جاری کرتے رہے ہیں، سوائے صدر ٹرمپ کے جن کا کہنا ہے
There is no law. As you know, I got elected last time with the same issue, and while I'm under audit, I won't do it.
وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، میں گزشتہ بار اسی مسئلے کے ساتھ منتخب ہوا ہوں اور اب جبکہ میرا آڈٹ کیا جا رہا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. سمین ٹیکس ریٹرن وفاق اور ریاستوں میں آمدنی جمع کرنے والے اداروں کو دی جانے والی ایک رپورٹ ہے، جس میں ان ٹیکسوں کی ادائیگی طے کی جاتی ہے جو امریکیوں کے لیے ہر سال اپریل کے وسط تک جمع کروانے لازمی ہیں. حزب مخالف کے ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کے ٹیکس ریٹرنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں
Show us the tax returns.
وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ٹیکس ریٹرن دکھائیے. اس روایت کا آغاز 1973 میں ہوا تھا, ریچرڈ نکسن کو یہ بات افشا ہونے کے بعد کہ انہوں نے بہت کم ٹیکس ادا کیے ہیں, ان کے ریٹرنز دکھانے پر مجبور کیا گیا تھا. اس کے بعد سے ٹرمپ کے علاوہ ہر صدارتی امیدوار نے کسی نہ کسی شکل میں ٹیکسوں سے متعلق اپنی معلومات کو پبلک کیا ہے. برینن سینٹر کے روڈی مہربانی کہتے ہیں
It raises the question, what does he have to hide?
وہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا چیز پوشیدہ رکھنی ہے. سمن 2018 کے اوائل میں برینن سینٹر نے دونوں پارٹیوں پر مشتمل ایک قومی ٹاسک فورس کا آغاز کیا تھا جو صدارت سے متعلق اخلاقی ضابطوں کو قانون کی شکل دینے کے لیے تھی. ایک بار پھر روڈی مہربانی کے الفاظ
It's not just about decency, it's also about ethics and an expectation that you'll have a president who acts ethically.
ان کے الفاظ ہیں کہ یہ صرف شائستگی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اخلاقیات سے بھی متعلق ہے. یہ ایک توقع ہے کہ آپ کا ایک ایسا صدر ہے جو اخلاقیات پر عمل کرتا ہے اور جو عوامی مفادات کو خود پر فوقیت دے گا. یہ الفاظ تھے روڈی مہربانی کے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیو یارک کے ایلس آئیلینڈ میں امریکہ آنے والے تارکین وطن کے احترام میں بنائی گئی وہ دیوار ان تارکین وطن کے ناموں کے تختیوں سے پوری طرح بھر چکی ہے جو ایک صدی قبل اس جزیرے پر اترے تھے اور جو اس جزیرے پر کبھی بھی نہیں آئے تھے. اس دیوار پر آویزہ 770 پلیٹوں پر لگ بھگ 800,000 تارکین وطن کے نام کندہ ہیں. ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اس دیوار پر جہاں ان بہت سے تارکین وطن کے نام موجود ہیں جو ایک صدی قبل یورپ سے جزیرہ ایلس پر آئے تھے, وہاں اس پر وسطی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن خاندانوں اور تارکین وطن کے ان گروپس کے لوگ بھی سٹیل میں کندھا اپنے نام تلاش کر سکتے ہیں جو اس کے بعد مزید بڑی تعداد میں امریکہ پہنچے تھے جب 1954 میں پروسیسنگ اسٹیشن نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے. اسٹیچو آف لبرٹی ایلس آئی لینڈ فاؤنڈیشن کے صدر اور سی ای او اسٹیفن بریگانٹی کہتے ہیں
Everybody wants to be honored. They want to be remembered. They want their moment.
ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ان کی آمد کے وقت کو یاد رکھا جانا چاہیے, اور یہی وہ عاجزانہ کوشش ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے اسٹیفن بریگانٹی کے. اس وقت اس دیوار پر کندہ ناموں کا تنوع امیگریشن سے متعلق ملک کے تبدیل ہوتے ہوئے رجحان کا عکاس ہے. 1987 میں جو کام ایلس آئیلینڈ کی بحالی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایک مہم سے شروع ہوا تھا, اب 770 تختیوں پر 775,000 ناموں میں ڈھل گیا ہے. اب کوئی بھی تارک وطن یا تارکین وطن نژاد جو اپنے خاندان کا نام اس میں شامل کرنا چاہتا ہے $150 کے عوض ایسا کر سکتا ہے. اس دیوار کو جس پر اس کے آبا و اجداد کو اعزاز بخشا گیا ہے دیکھنے کے لیے آنے والی ایرن ہوزن کہتی ہیں اگر میں پہلی یا دوسری جنریشن کی امریکی ہوتی تو مجھے احساس ہوتا کہ یہ لوگ کیسے ان مشکلات سے گزرے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ یہاں اپنے خاندانوں کو بڑھا سکے اور اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں موجود ہے. فاؤنڈیشن کے مطابق ان تختیوں پر لگ بھگ ہر قومیت کی نمائندگی موجود ہے, ان میں غلام مزدور بھی شامل ہیں جنہیں ترک وطن پر مجبور کیا گیا تھا. اسٹیچو آف لبرٹی ایلس آئی لینڈ فاؤنڈیشن کے صدر اسٹیفن بریگینٹی کہتے ہیں
We tell the story of slaves, and their arrival.
ہم غلاموں اور ان کی آمد کی کہانی سناتے ہیں. وہ ایک خوفناک صورتحال, ایک خوفناک المیہ تھا, لیکن آج وہ امریکہ کا اور امریکی تاریخ کا اور اصل امریکہ کا حصہ ہیں, اور انہیں اور ان کے خاندانوں کو یہاں ویسا ہی احترام ملنا چاہیے جیسا کہ ہر ایک کو حاصل ہے. یہ الفاظ تھے اسٹیفن بریگینٹی کے. ملک کے آبائی باشندوں امریکن انڈینز میں سے کچھ نے بھی اس دیوار پر اپنے خاندانوں کے ناموں کو اعزاز دینے کا انتخاب کیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل چاند کے لیے اپنی پرواز کو ایک شاندار کامیابی قرار دے رہا ہے باوجود کہ خلائی گاڑی چاند کی سطح پر ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی ہے. بریہٹ نامی چاند گاڑی نجی طور پر تیار کی جانے والی پہلی خلائی گاڑی ہے جس نے چاند کی سطح کو چھوا ہے. وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو سمیت لاکھوں افراد نے یہ منظر ٹیلی ویژن پر دیکھا. وزیراعظم کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو بار بار کوشش کریں. ابھی تک امریکہ، چین اور روس چاند پر خلائی گاڑی کو کامیابی سے اتار چکے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نجی طور پر یہ گاڑی تیار نہیں کی ہے. اور ایک اور خبر ہے کہ اسپیس ایکس نے دوسری بار دنیا کا طاقتور راکٹ خلا میں چھوڑا ہے. فیلکن ہیوی راکٹ جو میرات کی شام اپنے پہلے تجارتی مشن پر ناسا کے کینیڈی خلائی مرکز سے چھوڑا گیا. اس راکٹ میں سعودی عرب کا کمرشل سیٹلائٹ خلا میں بھیجا گیا. سن 2018 میں پہلی تجرباتی پرواز پر ٹیسلا کار کو خلا میں بھیجا گیا تھا. جمعرات کے روز پرواز کے چند منٹ بعد راکٹ کے تین بوسٹرز زمین پر کامیابی سے واپس آ گئے. اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے زیر زمین ریلوے نظام میں توسیع کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی جب اس دوران کارکنوں نے برفانی دور کے بعض فاسلز دریافت کیے ہیں. اس بارے میں کیوین اے نوح کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
لاس اینجلس کی سڑکوں کے نیچے فاسلز کی ایک بہت بڑی تعداد دریافت ہوئی ہے. اگر بالکل درست طور پر کہا جائے تو یہ ویلشر بولیوارڈ کے عین نیچے ہے، جہاں کارکن شہر کے زیر زمین ریل کے نظام یا سب وے کی توسیع کا کام کر رہے ہیں. کیلیفورنیا میں قانون کا تقاضا ہے کہ جب بھی وسیع پیمانے پر کھدائی کی جائے تو حیات قدیم یا آثار قدیمہ کے ماہرین یا پیلنٹولوجسٹ کو ساتھ رکھا جائے، اور اسی کی بدولت ان فاسلز کو محفوظ رکھنا ممکن ہوا. پیلنٹولوجیکل فیلڈ ڈائریکٹر ایشلی لیگر کہتی ہیں،
Well, we're incredibly lucky that in California there is such strict mitigation so that there is requirement for there to be a paleontologist anytime you're digging in native soils.
ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ کیلیفورنیا میں یہ سخت قانون ہے کہ جب بھی آپ کھدائی کریں ایک حیات قدیم یا آثار قدیمہ کا ماہر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس طرح زمین سے اگر کوئی فاسل یا فن کا کوئی نمونہ دریافت ہوتا ہے تو اس کا فوری معائنہ کیا جا سکتا ہے اور اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. ان فاسلز میں سب سے زیادہ دلچسپ ایک بہت بڑے ہاتھی کی کھوپڑی تھی جس کا نام ہیڈن بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت بڑے چیتوں اور بھیڑیوں کی ہڈیاں اور مہرے بھی دریافت ہوئے ہیں. اگرچہ فاسلز نکالنے کے لیے کام بند کرنا مالی طور پر مہنگا ہو سکتا ہے، مگر لاس اینجلس میں کاؤنٹی میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کے ڈیو سلیٹرو کہتے ہیں کہ لاس اینجلس میں ماحولیات سے متعلق سخت قوانین انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کریں اور فاسلز کو محفوظ کر سکیں جو اس علاقے میں 20 سے 30 حتیٰ کہ 50,000 سال قبل کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں. آثار قدیمہ کی ماہر ایملی لنڈسی کہتی ہیں،
Climate change, which is something that's of course of great interest to people today and was also something that the world was experiencing
بلا شبہ ایسی چیز ہے جس میں آج لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ تبدیلی دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب بہت بڑے بڑے جانور دنیا سے ناپید ہو گئے اور انسانی زندگی نے ماحول پر کیسے اثر ڈالا. اور یہی وہ وقت ہے جب انسان امریکہ میں پہنچا اور یہ بڑے جانور جن کی دریافت حیران کن ہے ناپید ہونا شروع ہوئے. ان فاسلز کو لاس اینجلس کاؤنٹی کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا جائے گا. نیا سروے سسٹم سن 2027 تک مکمل ہوگا اور ہو سکتا ہے تب تک مزید فاسلز دریافت ہو جائیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔